وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتال فليوتر ومن فعل فقد اخشنا من لا فلا حرج من استمجا فليوتر من فعل قد اخشنا فلا فمن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلفظ ما ملأن بلسانه فيبتغ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اطل غايه وليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فاستصبوه فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فحرج لا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرما لگاتا ہے تو چاہیے کہ تاک سلائیاں لگائے. اب اس میں بعض کہتے ہیں کہ تین تین سلائیاں ایک آنکھ میں لگا لے, بعض فرماتے ہیں نہیں, دائیں آنکھ میں دو سلائیاں لگائے, پھر مائی میں دو لگائے, پھر ایک دائیں میں لگا لے. تو یہ تاک تین تین لگانے سے تو جفت ہو جاتی ہیں, چھ ہو جاتی ہیں, لہذا دو دو پہلے دائیں آنکھ میں لگائے, پھر بائیں میں لگائے, پھر ایک دائیں میں لگا لے تو وہ پانچ ہو جاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے بہت اچھا کیا, اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے, اچھی بات ہے, اگر کرے تو بہت اچھا ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں, خیر ہے. اور جو شخص استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے, جو کرے بہت اچھی بات ہے, اگر نہ کرے اس سمیت ہے دو ڈھیلوں سے صفائی ہو گئی یا چار استعمال کرنے پڑ گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر تاک عدد رکھے تو بہت اچھی بات ہے, مفت کا ثواب ہے. اور جب کھانا کھائے تو جو کھانا دانتوں میں پھنس جاتا ہے اور ہم ٹوتھ پک سے یا کسی طرح سے نکالتے ہیں تو چاہیے کہ اسے باہر تھوک دے, اور جو ذرات زبان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ نگل. جو ایسا کرے گا بہت اچھا کرے گا, جو نہیں کرتا کوئی حرج نہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دانتوں میں جو چیز پھنس جاتی ہے بعض اوقات آپ کسی تنکے سے ٹوتھ پک وغیرہ سے نکالتے ہیں تو تھوڑا بہت خون اس کے ساتھ آ جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو خون کھانا تو حرام ہے, خواہ اس کی تھوڑی مقدار بھی ہو, تو اس خطرے کے پیش نظر شاید یہ مناسب ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوک دیا جائے کھایا نہیں. زبان کے ساتھ جو ذرات ہوتے ہیں ان میں یہ خطرہ نہیں ہوتا, لہذا وہ نگل لیے جائیں تو کرے نہیں ہے, جو کرے بہت اچھا ہے, نہ کرے تو فرمایا گناہ نہیں ہے. اور جو رفع حاجت کے لیے آئے تو وہ پردہ کرے, کوشش کرے کہ کسی اوٹ میں, کسی پردے میں, کسی جھاڑی کے پیچھے, کسی دیوار کے پیچھے, کسی ٹیلے کے پیچھے پردہ کر کے اوٹ میں بیٹھے. اور اگر کوئی پردہ نہ پائے, جیسے صحرا میں دور تک ریگستان ہوتا ہے, چٹیل صحرا ہوتا ہے, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہو, فرمایا ریت کا ایک جمع, ریت جمع کر کے ٹیلا سا بنا رہے, یعنی کوشش کرے کہ کوئی نہ کوئی جگہ پردے کی بن جائے. تو اس کی اوٹ میں بیٹھ کر کر لے, اس لیے کہ شیطان انسانوں کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے, جس نے کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. یعنی لوگوں سے دور جانا یا لوگوں سے علیحدگی میں پردے میں کرنا ضروری ہے, اگر کوئی دیکھنے والا دور دور تک نہیں ہے تو کوئی پردہ نہیں ملا تو ابھی خیر ہے, پھر بھی پردہ بھی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی اوٹ بھی کسی چیز کی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہے. اس کو ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في المستمه ثم يغتسل فيه او يتوضا فيه فان عامه البسباس منه. رواه ابو داود والترمذي والنسائي. الله انهما لم يذكروا ثم يغتسل فيه او يتوضا فيه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرو کہ پھر وہیں تم غسل کرنے لگ جاؤ تو وہ زمین پیشاب سے گیلی ہوگی، اس سے چھینٹے اڑیں گے، بدن پر پڑیں گے، یا وہیں بیٹھ کر وضو کرنے لگ جاؤ تو فرمایا اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے وسوسہ شروع ہو جائے گا کہ اس گیلی زمین کا کوئی چھینٹا تو نہیں پڑ گیا، پھر اس کو شیطان ہوا دے گا تو یہ آگے ہوں گے. لیکن یہ حکم علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ ہے جہاں گیلی یا کچی مٹی پر کوئی غسل خانہ ہو. تو جو آج کل پختہ غسل خانے بن گئے ہیں پھر ان میں تو پاخانے کی پیشاب کی جگہ الگ ہے، نہانے کے لیے کونے میں الگ جگہ ہوتی ہے، تو یہ بہت مناسب اور موضوع ہے. لیکن اگر پختہ جگہ پر کسی نے پیشاب کر لیا، اس پر پانی بہا دیا تو پھر وہ اس کا اثر ختم ہو گیا تو وہاں یہ حکم نہیں ہوگا. لیکن اگر کچی مٹی ہے اور وہیں پر چھوٹا پیشاب بھی کر لیا اور اوپر کھڑے بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دیا یا نہا لیا تو فرمایا یہاں سے وساوس کی ابتدا ہو جائے گی، چونکہ وہ جگہ غلیظ ہو چکی پیشاب سے، تو شیاطین غلیظ جگہ پہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک وسوسہ کو پھر رفتہ رفتہ وہ بیماری بن جائے گی، ہر کام میں وسوسے آنے لگ جائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو آج کل تو میرا خیال ہے رفع حاجت کے لیے بن گئے ہیں غسل خانے، اور غسل خانے آج کل کچے بھی نہیں ہوتے، چلو بہت قیمتی نہ ہوں، وہاں بہت قیمتی ٹائلیں لگی ہوں تو فرش تو کوئی پکا کر ہی لیتا ہے، اینٹوں سے کر لیں. وعن عبد الله بن سرجس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولنكم لبن احدكم في الحجر. حضرت عبد الله بن سرجس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سوراخ میں پیشاب نہ کرے. یہ زمین میں بنے ہوتے ہیں ویسے ہی سوراخ، کس میں کوئی کیڑے مکوڑے گھسے ہوتے ہیں، کسی میں سانپ ہوتا ہے، کسی میں بچھو ہوتا ہے، تو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی موذی جانور ہے یا نہیں ہے. کوئی موذی جانور بھی نہ ہو، کیڑے مکوڑے بھی نہ ہو، تو ان کو ایذا تو ہوتی ہے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جنات جو ہیں ان کی اکثریت مختلف کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنگلوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں، دیہات میں رہتی ہے. کہیں سانپ کی شکل میں ہوں گے، کہیں کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہیں کسی جنات کا گھر ہو. بلکہ ایک صحابی انصاری جو تھے انہیں جنات نے شہید کر دیا تھا، ایک سوراخ میں انہوں نے پیشاب کر دیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے ادھر یہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ، ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پر پیشاب کر دیا، تو ہم نے انہیں شہید کر دیا. پھر بعد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی گھر تشریف لائے تو ان کی اہلیہ گلی پہ کھڑی تھی، غالباً دوپٹہ بھی سر پہ تھا یا نہیں تھا، تو سخت غصہ آیا کہ یہ کیا بے پردگی کا عالم ہے. تو انہوں نے، ان کی اہلیہ نے اندر اشارہ کیا کہ اندر دیکھو تو صحیح، उन्होंने शेर में झांका तो एक बहुत बड़ा सांप फन उठाए खड़ा था जिससे वो भाग कर आई थी। तो वो अंदर गए, उनके पास तलवार थी, इस तरह वार किया तो आधे से कट गया। थोड़ी देर बाद वो भी शहीद हो गए। साहबे कराम की मैयत लेकर बारगाह नबवी में आए कि या रसूलल्लाह इस तरह वाकया हुआ है। तो आपने फरमाया वो मूजी जिन था, इन्होंने उसे कत्ल कर दिया, जिन्नात ने इन्हें शहीद कर दिया। तो साहबा ने या रसूलल्लाह दुआ फरमाइए ये फिर से जिंदा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये जिन्नात के हाथों शहीद होकर शहादत पा चुका है, इसकी निजात हो चुकी है और दोबारा अल्लाह जिंदा तो कर सकता है, कादिर है, किसी के पास जमानत है कि दोबारा मौत पर अंजाम क्या होगा या ये रुतबा मिलेगा या नहीं। लोग सब ने अर्ज की या रसूलल्लाह ठीक है, जिस जगह ये पहुंच गया अल्लाह ने इसे पहुंचा दिया, दुरुस्त है। तो फिर हुजूर ने हुक्म दे दिया जिन्नात के लिए कि आबादियां छोड़ दो और आबादी में किसी मूजी जानवर, कीड़े मकोड़े या सांप की शक्ल में जिन नजर आए तो उसे कत्ल कर दिया जाए, उसके लिए कोई किसास नहीं है, न जिन्नात बदला ले सकते हैं, न उस पर कोई दावा दायर कर सकते हैं, या मूजी जानवर की शक्ल में नजर ना है। तो गालबन देल भी हजरात में से, जैसे मुझे याद पड़ता है, मैं नाम भूल जाता हूँ, गालबन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ही वाक्य, वो फरमाते मैं बैठा था तो मेरे पास कुछ जिन्नात आए कि आप हमारे साथ तशरीफ ले चले, एक मसले में हम परेशान हैं और उसमें रहनुमाई चाहिए। तो वो मुझे ले गए तो एक दरबार सा लगा हुआ था, उनका हाकिम वहां बैठा था और बेशुमार जिन थे, बादशाह का लफ्ज मिलता है कि बादशाह बैठा था। तो एक आदमी को उन्होंने पकड़ा हुआ था, उठाकर वहां ले आए थे। मुकदमा यह था कि हमारा एक जिन था तो वो सांप की शक्ल में छोटा सा सांप बनकर इसकी लाइब्रेरी में था, तो इसने उसे वहां मार दिया। वो किताब इसने खोली तो उसमें था, तो उसने इस तरह करके मार दिया, तो उसके बदले में इसे कत्ल किया जाए। तो अब हमें शरीयत में कोई हुक्म नहीं मिल रहा कि इसका फैसला क्या किया जाए, तो आप हमें इसका हुक्म बतला दीजिए। तो फरमाते हैं मैंने ये वाक्या सुनाया उन्हें कि इस तरह जिन कत्ल हुआ, फिर उन्होंने साहबी को शहीद किया, फिर वसल्लम ने हुक्म दिया कि शहर ही आबादियां छोड़कर जा, बस आबादियों से दूर चले जाओ और जहां भी कोई जिन सांप की या मूजी जानवर की सूरत में अगर जिन भी हो तो कत्ल कर दिया जाए, तो उसका कोई किसास नहीं होगा। क्यों मूजी जानवर की शक्ल में आते, इसलिए इसका तो कोई किसास नहीं। फरमाते थे एक बूढ़ा सा जिन वहां बैठा था, तो वो उतने बूढ़ा हो चुका था कि वो इस तरह आंख नहीं, तो उसने इस तरह से आंखें खोली, इस तरह से आंखें खोल कर मुझे देखा और कहा मैं उस मजलिस में मौजूद था लेकिन मेरा हाफजा काम नहीं कर रहा, मुझे ये बात याद नहीं रही थी, अब आपने याद दिलाई तो मुझे याद आ गई, ये हुक्म हुजूर ने जब इरशाद फरमाया था तो मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद था। तो शाह जी फरमाया करते थे कि मैं ताबी हूं, मैंने साहबी जिन की ज्यारत तो की है, क्योंकि साहबी की ज्यारत जिन्होंने की है वो ताबीन है। तो वो फरमाते थे कि मैं भी ताबी हूं, चलो साहबी इंसान ना सही तो जिन भी साहबी तो था, मैंने उसकी ज्यारत तो की है। तो इस शक्ल में रहते हैं, किसी सुराख में शायद कोई पेशाब करे, उसमें कोई जिन्नात का बसेरा हो, किसी मकड़े मकोड़े हशरातुल्लज की सूरत में या सांप की सूरत में किसी सूरत में, इससे एतराज करना चाहिए। वन माज़िन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الخلاء عن الثلاثة البراز في الموارد وقارة الطريق والذل। हजरत माज़ रज़ियल्लाहु ने रवायत है, फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लम के तीन कामों से बचो जो लानत का सबब है, घाटों पर पखाना करना, جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے ایک پانی پینے کا یا جانوروں کو پانی پلانے کا یا وہ ہے، اور کسی طرح جہاں مجمع ہوتا ہے گھاٹ ہو، جہاں لوگ کسی حاجت کے لیے جمع ہوتے ہیں یا کہیں کوئی مجلس کرتے ہیں، اپنی پنچایت وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی جہاں بھی جمع ہونے کی لوگوں کی جگہ کسی کام کے لیے، وہاں پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے. کوئی کرے گا تو ہر کوئی اس پہ لعنت بھیجے گا کہ کس نے کیا، کیسا کیا، کتنا برا کیا. دوسرا، راستے میں پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے. اور تیسرا، سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں سایہ دار درخت کے نیچے، گویا جو یہ ایذا دینے والے کام ہیں یا لوگوں کو پریشان کرنے والے، یہ نہ کیے جائیں، ان سے بچا جائے. ونبی سیدن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن موالت یتدلسان فإن اللہ یمکت علی ذلک رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. حضرت ابو سعید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو آدمی اس طرح پاخانے کے لیے نہ جائیں کہ دونوں اپنے جسم ننگے کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی بیت الخلاء جائے یا رفع حاجت کے لیے جائے تو اکیلا جائے اور ایک دوسرے کو تانک جانک نہ کی جائے. تو یہ لوگوں میں جہالت، جاہلوں میں عادت آج بھی ہوتی تھی، اب تو غسل خانے بن گئے. تو دیہات میں خصوصاً عورتوں میں ہوتی تھی، تین چار چار اکٹھیاں بیٹھ جاتی تھیں، پیشاب پخانا بھی ہو رہا ہے، گپ شپ بھی ہو، شام کو گھروں سے نکلتی تو عموماً دوسرے لوگ تو نہیں ہوتے تھے، تاریکی میں جاتی تھیں، اتنا پردہ تو کرتی تھیں کہ دن کو نہ جایا جائے، یا دن کو ضرورت پیش آ جائے تو پھر ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں کوئی نہ دیکھے. لیکن یہ کمزوری تھی کہ تین چار اکٹھی گئی، یہ کہاں بیٹھ گئے، کہاں بیٹھ گئے، گپ شپ بھی چل رہی ہے، پیشاب، فرمایا یہ درست نہیں. الگ الگ ایک دوسرے سے بھی پردہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زبانیں نہیں کھولنی چاہیے، یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو گویا اتنا اس طرح قریب بھی نہ بیٹھے کہ آپس میں باتیں. تو یہ مشرکین اور کفار اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور آج بھی نہیں کرتے. آپ یورپ میں، امریکہ میں، مغرب ممالک میں دیکھیں تو ایک باتھ روم میں اندر چار چار گھسے ہوئے ہیں، ایک وہیں پاخانہ کر رہا ہے، ایک ٹب میں نہا رہا ہے، ایک وہاں کھڑا دانت صاف کر رہا ہے، تین چار گپ شپ بھی ہو رہی ہے. اور کوئی نہیں، یہ آج بھی کفار کا شعار آج بھی اس طرح ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش مؤثرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث رواه أبو داؤد وابن ماجہ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارکم کی روایت ہے کہ پاخانے کی اور غلیظ جگہ جو ہیں ان پہ شیاطین اور جنات جمع رہتے ہیں، گندی جگہوں پر، غلیظ جگہوں پر، روڑی پر، پاخانے کی جگہوں پر، جو بھی غلیظ اور گندی جگہ ہو وہاں یہ جمع رہتے ہیں. تو اگر کوئی پاخانے کے لیے جائے تو یہ دعا کر لے کہ میں اللہ سے ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے، شیطانوں اور ان کی مادوں سے، مذکر مونس شیطانوں، مذکر مونس ناپاک جنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ بات کل بھی شاید گزر چکی. ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے یہ روایت کی ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، دعا پڑھی جائے. اور اگر بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھول گیا تو لباس اپنا بدن ستر ننگا کرنے سے پہلے پڑھ لے. ستر بھی ننگا کر چکا, پیشاب کے لیے بیٹھ گیا تو یاد آیا تو پھر زبان سے ادا نہ کرے, لب نہ ہلے, دل میں پھر بھی پڑھ لے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ. رواہ ترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں شیطانوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ ہے, قدرت نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے, وہ براہ راست نہیں دیکھ سکتے, اور اگر بیت الخلاء میں داخل ہوں تو جب آپ اپنا ستر کھولتے ہیں تو پھر وہ پردہ نہیں رہتا. لہذا ہاں بسم اللہ یعنی اللہ کا ذکر کر لے, مسنون ہے وہ دعا انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, وہی دعا بسم اللہ نے یہاں فرمایا کہ بسم اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرے, مسنون دعا پڑھ لے تو وہ پردہ قائم رہتا ہے, اللہ کریم اس پردے کو قائم رکھتے ہیں. اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے, اس کی سند مضبوط نہیں ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. رواہ ترمذی ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے, رفع حاجت کر کے باہر نکلتے تو فرمایا کرتے تھے غفرانک, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے, یہ تیری بخشش چاہیے, یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. دوسری مسنون دعا بھی ملتی ہے, اور چاہیے کہ جب فارغ ہو جائے, لباس پہن لے, کپڑے پہن لے, ستر ڈھانپ لے تو وہ دعا ضرور پڑھے, الحمدللہ اذهب عنا الحزن وعافانی, اللہ کا شکر ہے جو ایک تکلیف دے معدے سے مجھے نجات دی, جو بدن میں رہ جاتا تو بیماری کا موت کا سبب بن سکتا تھا, اس سے نجات دی اور مجھے اپنی پناہ میں رکھا, محفوظ رکھا. تو بہرحال مفہوم یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد, فارغ بیت الخلاء جانے سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑے, فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے, گویا ہر حال میں اللہ کی یاد اور ذکر الہی مومن کے ساتھ ہونا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فی طور او فی رکوۃ فاستنجا ثم مسح یده علی الارض ثم اتيته بعناء آخر فتوضا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں آپ کے ساتھ پیالے, لکڑی کے پیالے یا چھاگل میں پانی لاتا, چمڑے کا ایک چھوٹا سا بنا ہوتا تھا پانی لے جانے کے لیے, چھاگل نما چیز یا پیالے میں آپ کے ساتھ پانی لے جاتا تو اس سے آپ استنجا فرماتے, اور استنجا کرنے کے بعد اس ہاتھ کو زمین پہ مل کر پھر دھو لیتے, یعنی صابن وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے نا, تو مٹی بھی صاف کرنے والی چیز ہے, اگر ہاتھ میں تراوت وغیرہ ہو تو مٹی اس طرح لگا دی جائے تو اوپر سے پانی ڈالیں تو ساتھ لے جاتی ہے. تو حضور استنجا کرنے کے بعد ہاتھ اس طرح مٹی میں مل کر وہ ہاتھ دھو لیتے تھے, اور پھر میں دوسرا برتن وضو کے لیے لاتا تو حضور اس سے وضو فرماتے تھے. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے कि वो बर्तन अगर बड़ा है उससे आपने इस्तंजा कर लिया तो फिर उससे वुज़ू नहीं होता। वो चूंकि बर्तन ही इतने होते थे कि एक का पानी एक काम के लिए काफी होता था, इस्तंजा करने में खर्च हो गया तो फिर वुज़ू के लिए दूसरा पानी मंगवाया जाता था। तो इस तरह तो आजकल तो ये होता है कि वुज़ू गुसलखाने में होता है, इस्तंजा गुसलखाने में होता है, वुज़ू बाहर आकर आप दूसरे पानी से वैसे भी इस तरह का हो गया। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती भी रहती हैं। वन الحكم بن سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال توضا ونضا فرجه۔ حضرت حکم بن سفیان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور اپنی شرمگاہ کو چھینچا دیتے، یعنی استنجا کرنے میں احتیاط لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ فارغ ہو کر آ جائیں اور پھر کوئی چھوٹا موٹا قطرہ پیشاب کا آ جائے تو آپ کا سارا وضو بھی باطل ہوگا۔ لہذا پوری احتیاط کی جائے کہ پیشاب کا آخری قطرہ تک خارج ہو جائے، پھر وہ صاف ہو جائے، اسے دھو لیا جائے، کوئی ناپاکی کا شائبہ نہ رہے، تو یہ تسلی ہونی چاہیے۔ ہاں، یعنی پھر پانی کا چھینچو سے مراد یہی ہے کہ آپ تسلی فرماتے تھے کہ کوئی قطرہ بعد میں پیشاب کا کوئی ذرا بھی ایسا نہ آ جائے جو ناپاک کر دے۔ ون امیمت بنت رقیقت قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ہن الایدان تحت سریره یبول فیہ باللیل۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی والدہ رقیقہ، یہ دونوں صحابیات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا، ایدان کھجور کو بھی کھجور کی لکڑی کو بھی کہتے ہیں، اور کھجور کی لکڑی سے کاٹ کر مختلف برتن بنائے جاتے تھے، تو ایک پیالہ بنایا جاتا تھا برتن پانی کا، اسے بھی ایدان کہتے تھے۔ تو وہ حضور کے پاس تھا، وہ آپ کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا، رات کو اگر آپ کو ضرورت پیش آتی تو اس میں پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ہمیشہ کی عادت مبارک نہیں تھی، کبھی طبیعت کی ناسازی یا کسی اور وجہ سے اگر حضور باہر تشریف نہ لے جا سکتے تو بیماری وغیرہ یہ ناسازی طبیعت میں یہ استعمال ہوتا تھا۔ چارپائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم ہوتی تھی، اکثر بستر مبارک زمین پہ ہوتا تھا، تو کبھی ضرورت ہوتی تو پھر باہر تشریف نہ لے جا سکتے تو کھجور کی لکڑی کا ایک پیالہ ہوتا تھا جو رکھ دیا جاتا اس میں۔ اور ایک دفعہ کا ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کوئی صحابی وہاں حاضر ہوا، کسی کام سے حضور نے بھیجا ہوگا یا کسی طرح، تو اس پیالے میں پیشاب پڑا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا اس میں پانی پڑا ہے تو اس نے پی لیا۔ اب پانی میں اور پیشاب میں رنگت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، بو میں بڑا فرق ہوتا ہے، ذائقہ میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب تھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ میٹھا خوشبودار پانی ہے یا پیشاب ہے، تو انہوں نے پی لیا۔ جو فرماتے ہیں کئی پشتوں تک ان کی اولاد کے جسموں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ جو صحت ٹھیک ہو گئی وہ تو الگ بات ہے، تو کئی نسلوں تک اس کی پشتوں میں بھی ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی۔ وان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبول قائما فما بولت قائما بعد۔ رواہ ترمذی ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ یہ قدیم عربوں میں کمر کے درد کا علاج سمجھا جاتا تھا کہ اگر کمر میں درد ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے تو درد میں افاقہ ہو جاتا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا, حضور کی نظر پڑ گئی تو آپ نے منع فرمایا کہ عمر کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر پھر ایسا نہیں کیا. یعنی اس میں کوئی شفا نہیں ہے کہ کوئی مکروہ کام کیا جائے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے, یہ فضول باتیں ہیں. تو آج کل میں بہت سے ایسے رواج ہیں جو صرف مکروہ نہیں بلکہ خلاف شریعت کیے جاتے ہیں کہ اس سے شفا ہو جاتی ہے. بعض لوگ بعض بیماریوں میں شراب تک پی لیتے ہیں, یہ دو گھونٹ پینے سے یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے. بھائی حرام چیزوں میں شفا ہوتی تو اللہ کریم حرام نہ فرماتا. کسی حرام ممنوع کام میں کسی حرام شے میں شفا نہیں ہے, لہذا حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے, پرہیز کرنی چاہیے. لوگ تو مشورہ دینے میں دیر نہیں کرتے, بتا دیتے ہیں یہ کھا لو وہ کھا لو, لیکن حرام چیز علاج کے لیے نہیں کھانی چاہیے. اس میں برکت ہوتی, علاج ہوتا, شفا ہوتی تو اللہ کریم حرام ہی نہ فرماتے. حرام چیز ہر حال مضر ہوتی ہے اور حرام طریقے بھی. تو چونکہ یہ ایک رواج تھا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کمر درد کا علاج ہو جاتا ہے, تو آپ نے منع فرما دیا کہ اس میں شفا نہیں ہے, یہ تو ایک بد اخلاقی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے, لیکن مرض میں حضور کو تکلیف تھی, بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی, یا ایک دفعہ روڑی پر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس طرح کا جمع تھے گوبر وغیرہ, تو حضور نے کھڑے ہو کر وہاں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی یا بیٹھنے سے کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ تھا, تو عذر ہو شرعی تو اور بات ہے. اور یہی بات آگے اسی حدیث کے آگے جامع ترمذی رحمۃ اللہ جنہوں نے یہ اپنا جامع مشکات جن مشکات شریف جمع کیے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا, وہاں بیٹھنا اور مزید کپڑے نجس کرنے کا خطرہ تھا, یہ مزید نجاست لگے تو وہ ایک الگ بات تھی. اب اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی شفا کی نیت نہیں تھی, ایک مجبوری تھی.